محترم ڈاکٹر سارم صاحب رحمۃ اللہ کا ایک کتابچہ ہے راہ نجات سورۃ الاثر کی روشنی میں. یہ کتابچہ محترم ڈاکٹر سارم صاحب کے ایک خطاب پر مشتمل ہے جو انہوں نے 15 فروری 1973 کو ایشین کالج لاہور کے پرنسپل صاحب کی دعوت پر کالج کے اساتذہ اور سینئر طلبہ کے ایک اجتماع میں پرنسپل صاحب ہی کی زیر صدارت فرمایا تھا. اس کتابچے کے شروع میں ایک نوٹ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے. اس کتابچے میں بعض بزرگوں نے یہ گرفت فرمائی کہ اس کی بعض عبارات سے عاصی اور گناہگار اہل ایمان کے اپنے گناہوں کے بقدر سزا پانے کے بعد جہنم سے رہائی پانے کی نفی ہوتی ہے. میں اس سے برات کرتا ہوں. میری رائے بھی یہی ہے کہ جس مسلمان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بالآخر جہنم سے نجات پا جائے گا. اس کتابچے میں جہاں جہاں لفظ نجات آیا ہے اس سے مراد اول حلے میں نجات ہے, یعنی یہ کہ انسان کو جہنم میں بالکل ڈالا ہی نہ جائے اور میدان حشر ہی میں رحمت و مغفرت خداوندی اس پر سایہ فگن ہو جائے. مزید برآں اس کتابچے کی زبان قانون اور فتویٰ کی نہیں بلکہ ترغیب و ترہیب کی ہے. ترہیب کے معنی ڈرانا خبردار کرنا, ورنہ میرا موقف بھی وہی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا, یعنی گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبہ مسنونہ تلاوت سورۃ العصر اور دعا کے بعد محترم پرنسپل صاحب اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ, سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنے فضل و کرم سے ایسی سبیل پیدا فرما دی کہ آج پاکستان کی اس بلند پایا درسگاہ میں مطالعہ قرآن حکیم کی 7 روزہ نشست کا آغاز ہو رہا ہے. حقیقت یہی ہے کہ اگرچہ ظاہری اسباب و وسائل کا بالکل انکار تو نہیں کیا جا سکتا لیکن اصلا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت و تدبیر سے ہوتا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اس کا ترجمہ ہے. اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے, یعنی پوری قدرت رکھتا ہے لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے. اس کے بعد میں پرنسپل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں حاضر ہو کر اظہار خیال کا موقع عطا فرمایا, اور اساتذہ اور طلبہ میں سے بھی ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس اجتماع کے اہتمام میں حصہ لیا ہے. جہاں تک مطالعہ قرآن حکیم کی اہمیت کا تعلق ہے اس کے بارے میں میں آج کچھ نہیں کہنا چاہتا, انشاءاللہ العزیز اس کے مواقع بعد میں ملتے رہیں گے, بلکہ اللہ نے چاہا تو ایک نشست خاص اس موضوع کے لیے وقف ہوگی. آج کے لیے میں نے طے کیا ہے کہ سورۃ الاثر کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں. اس انتخاب کے بہت سے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے ہاں دینیات کے نصاب میں ایک سلسلہ کتب شامل ہے جس کا نام ہے دا رائٹ پاتھ. چونکہ سورۃ الاثر کا بنیادی مضمون بھی یہی ہے لہذا میں نے سوچا کہ مطالعہ قرآن حکیم کے سلسلے کا آغاز اسی سورہ مبارکہ سے کیا جائے. سورۃ الاثر کے بارے میں چند بنیادی باتیں. سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں چند بنیادی باتیں ذہن نشین کر لیجئے. نمبر ایک یہ کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی اولین سورتوں میں سے ہے, گویا کہ یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے بالکل آغاز میں نازل ہوئی. دوسرے یہ کہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورتوں میں سے ہے, اس لیے کہ یہ کل 3 آیات پر مشتمل ہے اور ان میں سے بھی پہلی آیت صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے, یعنی والعصر. تیسرے یہ کہ اپنے مضمون اور مفہوم کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی جامع ترین سورت ہے, اس لیے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے, ہدل للناس, لوگوں کے لیے ہدایت, لوگوں کے لیے رہنمائی, یعنی انسان کو کامیابی اور فوز و فلاح کا راستہ دکھانے کے لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ انسان نجات یعنی سیلویشن کو حاصل کر سکے. اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نجات کی جس راہ کی جانب لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے وہ نہایت اختصار لیکن حد درجہ جامعیت کے ساتھ اس چھوٹی سی صورت میں بیان ہو گئی ہے. اس اعتبار سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پورا قرآن مجید ایک درخت کی مانند ہے اور یہ چھوٹی سی صورت اس کا بیج ہے, اور جس طرح ایک بیج میں پورا درخت پنہا ہوتا ہے اسی طرح سورۃ الاثر میں پورا قرآن حکیم موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان میں سے دو حضرات کی ملاقات ہوتی تھی تو وہ جدا ہونے سے قبل ایک دوسرے کو سورۃ العصر ضرور سنایا کرتے تھے. اور یہی سبب ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر غور کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. بلکہ ان کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں اس سورت کے سوا اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہی ایک سورت لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی. چوتھے یہ کہ اس سورت کے الفاظ بہت سادہ اور آسان ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہر زبان میں اس کے ادب کے شاہکار وہ ادب پارے کرا دیے جاتے ہیں جن میں مضامین اور معنی تو بہت اعلیٰ اور بلند پایا ہوں لیکن الفاظ نہایت آسان اور عام فہم ہیں. ایسے ہی ادب پاروں کو سہل ممتنع قرار دیا جاتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اول تو پورا قرآن مجید ہی عربی زبان کا اعلیٰ ترین ادبی شاہکار ہے اور کل کا کل ہی سہل ممتنع ہے، لیکن اس میں بھی خاص طور پر یہ سورہ مبارکہ تو سہل ممتنع کی اعلیٰ ترین مثال ہے، جس میں مضامین کے اعتبار سے تو گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے لیکن ثقیل اور بھاری بھرکم لفظ ایک بھی استعمال نہیں ہوا. یہاں تک کہ ایک عام اردو دان شخص کے لیے بھی اس میں کوئی لفظ نہ نامانوس ہے نہ مشکل. مثلا اس کا پہلا لفظ والعصر ہے اور عصر کا لفظ ہماری عام بول چال میں استعمال ہوتا ہے، جیسے عصر حاضر، ہم عصر لوگ وغیرہ. اسی طرح انسان کا لفظ تو گویا ہے ہی اردو کا. پھر خسر کو دیکھیے تو خسارہ، خسران وغیرہ الفاظ کا ہم عام استعمال کرتے ہیں. اسی طرح ایمان، عمل صالح، حق اور صبر بھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ہماری زبان کے الفاظ ہوں. بعض حروف جیسے انا، لفی اور اللہ کے علاوہ صرف ایک لفظ یعنی تواصو ذرا نامانوس ہے لیکن اس کا بھی مصدر یعنی وصیت ہماری بول چال میں بکثرت استعمال ہوتا ہے. فہم قرآن کے دو درجے. اس سورہ مبارکہ کا مفہوم بیان کرنے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ ایک بنیادی بات آپ کو بتا دوں، اور وہ یہ کہ فہم قرآن کے بہت سے مراتب ہیں، جن میں سے اولین یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی سورت یا آیت میں جو اصل سبق یعنی لیسن پہ نہ ہو اسے اخذ کر لیا جائے اور اس سے بنیادی رہنمائی یعنی بیسک گائیڈنس حاصل کر لی جائے. اسے خود قرآن مجید نے تذکر بالقرآن کا نام دیا ہے اور اس اعتبار سے قرآن مجید نہایت آسان کتاب ہے. اس کے برعکس قرآن مجید پر غور و فکر کی بلند ترین سطح وہ ہے جسے قرآن مجید نے تدبر قرار دیا ہے، یعنی یہ کہ ہر لفظ کی گہرائی میں اتر کر اس کے معنی پر غور کیا جائے اور قرآن کے فلسفہ و حکمت کو اخذ کیا جائے. اس پہلو سے قرآن حکیم مشکل ترین کتاب ہے اور اس کے معنی کے تہ تک پہنچنا آسان کام نہیں. آج کی اس مجلس میں میں سورۃ العصر کا مفہوم مقدم الذکر اعتبار سے قدر تفصیل سے بیان کروں گا تاکہ اس سورہ مبارکہ کی بنیادی تعلیم اور اس کی اصل رہنمائی پوری طرح واضح ہو جائے، اور پھر کچھ مختصر اشارات مؤخر الذکر طریق پر بھی کروں گا تاکہ سوچنے سمجھنے والوں کو مزید غور و فکر کے لیے رہنمائی حاصل ہو جائے. ترجمہ: اس سورہ مبارکہ کا سادہ ترین الفاظ میں ترجمہ یہ ہے، زمانے کی قسم ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے اور وہاں ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور وہاں ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی. عبارت کا تجزیہ یعنی انالیسس، ذرا غور کیجئے تو صاف نظر آ جائے گا کہ اگرچہ اس سورہ مبارکہ میں آیات تین ہیں لیکن ان تینوں سے مکمل جملہ ایک ہی بنتا ہے. پہلی آیت ایک قسم پر مشتمل ہے، دوسری میں ایک قاعدہ کلیہ یعنی جنرل رول بیان ہوا ہے، اور تیسری میں اس قاعدہ کلیہ سے استثناء یعنی ایکسیپشن کا بیان ہے، اور تینوں آیتیں مل کر ایک سادہ سی بات یعنی سمپل سٹیٹمنٹ کی صورت اختیار کر لیتی ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سادہ سے فکرے کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے ذرا سے غور و فکر اور سوچ بچار سے چار نتائج اخذ کریں جو گویا کہ اس سورہ مبارکہ کا اصل حاصل اور بنیادی سبق یعنی لیسن ہے. کامیابی اور ناکامی کے معیار، سب سے نمایاں اور سب سے عام حقیقت جو بالکل ظاہر و باہر ہے اور گویا اس جامع حقیقت نما سے خود بخود چھلکی پڑ رہی ہے، یہ ہے کہ اس صورت میں انسان کی اصل کامیابی اور ناکامی اور اس کے حقیقی نفع و نقصان کا معیار پیش کیا گیا ہے۔ اس حقیقت کو آپ سب اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ ہر انسان اپنے سامنے کامیابی اور ناکامی اور نفع و نقصان کا کوئی نہ کوئی معیار ضرور رکھتا ہے، اور اس کی ساری عملی جد و جہد اور دنیا کی زندگی میں اس کی تمام محنت و مشقت کا رخ اسی معیار ہی سے متعین ہوتا ہے۔ جو لوگ عقلی اعتبار سے بلوغ اور پختگی کو پہنچ چکے ہیں ان میں سے تو شاید شاز ہی کوئی ایسا ہوگا جس کا کوئی نہ کوئی متعین نصب العین یعنی گول اور مطمع نظر یعنی آئیڈیل نہ ہو۔ عموماً چھوٹے بچوں خصوصاً ان میں سے جو زیادہ ذہین ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی کوئی نہ کوئی معیار مطلوب ضرور ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے وہ اپنی محنت اور جد و جہد کو مرتکز یعنی کنسنٹریٹ کر دیتے ہیں۔ ہم اگر ذرا دقت نظر سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں بلکہ خود اپنے دل و دماغ میں جان کر دیکھیں تو صاف نظر آ جائے گا اس دور میں کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار یا تو روپیہ پیسہ مال و دولت اور زمین و جائیداد ہے یا حیثیت و وجاہت اقتدار اور دنیاوی دبدبا و جاہ و جلال اور عزت و شہرت اور نام و نمود۔ چنانچہ الا ماشاء اللہ سب لوگ انہی چیزوں کی طلب میں لگے ہوئے ہیں اور انہی کے لیے انہوں نے اپنی ساری سعی و جہد اور محنت و مشقت کو صرف کر دیا ہے۔ اکثر طلباء کے ذہنوں میں بھی یا تو کسی ایسے فن کی تحصیل ہے جس سے خوب دولت کمائی جا سکے یا پھر کسی حیثیت اور وجاہت والی پوزیشن کا حصول ہے، اور ان چیزوں کو حاصل کر لینا ہی ان کے نزدیک کامیابی ہے اور حاصل نہ کر سکنا ناکامی۔ سورۃ الاصل سے جو عظیم حقیقت سامنے آئی ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی یہ کہ انسان کی کامیابی کا معیار نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ حیثیت و وجاہت، نہ جاہ و جلال، نہ نام و نمود، بلکہ اس کی پہلی شرط ہے ایمان، دوسری شرط ہے عمل صالح، تیسری شرط ہے تواصب اللہ، چوتھی شرط ہے تواصب الصبر۔ گویا ہر وہ انسان جس میں یہ چار چیزیں موجود نہ ہوں ایک ناکام، نامراد اور خائب و خاسر انسان ہے، چاہے وہ لکھپتی ہی نہیں کروڑ پتی ہو بلکہ قارون کی سی دولت اسے حاصل ہو جائے، اور چاہے کتنا ہی صاحب حیثیت و وجاہت کیوں نہ ہو اور فرعون و نمود کی سی بادشاہی ہی کیوں نہ حاصل کر لے۔ اور اس کے برعکس کنورسلی ہر وہ شخص کامیاب اور بامراد اور فائز المرام ہے جس میں یہ چاروں چیزیں موجود ہوں، چاہے اس کے پاس مال و دولت دنیاوی سرے سے موجود نہ ہو بلکہ اسے فاقوں سے سابقہ ہو، اور چاہے وہ جائیداد اور متاع و اسباب دنیاوی سے کتنا ہی تہیدست کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اس کے پاس سر چھپانے تک کو جگہ نہ ہو، اور چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی غیر معروف اور گمنام کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ کوئی اسے پوچھتا تک نہ ہو۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس حقیقت کو سرسری طور پر مان لینا جس قدر آسان ہے اس پر دل کا ٹھک جانا اسی قدر مشکل ہے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور ہم اس کے ظواہر سے لازماً متاثر ہوتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آرام و آسائش اور عزت و شہرت روپے پیسے اور اسباب و وسائل ہی سے وابستہ ہے تو ہم بے اختیار ان چیزوں کے حصول کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز، اور کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ گویا اس دنیا کی زندگی میں ہمارے رویے اور طرز عمل کی درستی کا تمام تر انحصار اس بات پر ہے کہ ہمارا کامیابی اور ناکامی اور نفع و نقصان کا معیار بدل جائے۔ چنانچہ یہی اس سورہ مبارکہ کا اصل سبق یعنی لیسن ہے۔ آپ غور کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر وہ سادہ سی حقیقت جو اس عظیم صورت میں بیان ہوئی ہے ہمارے ذہن نشین ہو جائے اور وہ سادہ سا جملہ جس پر صورت مشتمل ہے ہماری روح قلب پر کندہ ہو جائے تو ہمارے نقطہ نظر میں کیسا عظیم انقلاب برپا ہو جائے گا، ہماری اقدار یعنی ویلیوز کتنی بدل جائیں گی، اور عملی زندگی میں ہمارا رویہ یعنی ایٹیچیوڈ کس قدر تبدیل ہو جائے گا۔ جو چیز پہلے اہم ترین نظر آتی تھی اب انتہائی حقیر نظر آئے گی، اور جو پہلے بالکل غیر وقی نظر آتی تھی اب انتہائی اہم محسوس ہوگی۔ واقعہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی میں جو عظیم انقلاب برپا ہوا اس کی تہ میں نقطہ نظر کی یہی تبدیلی کار فرما تھی، اور نقطہ نظر کی اسی تبدیلی کا کرشمہ تھا کہ انہیں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے مقابلے میں دنیا و ما فیہا بالکل حقیر نظر آتے تھے، حتیٰ کہ انہیں زندگی کی نسبت موت زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ الغرض، اس سورہ مبارکہ کا اصل سبق یہی ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اس کا خوب مراقبہ کرے اور اسے اچھی طرح ذہن نشین بھی کرے اور جا گزین قلب نجات کی کم از کم شرط اور اس کے ناگزیر لگا دے۔ دوسرا بنیادی نتیجہ جو اس جملے کی ترکیب یعنی کنسٹرکشن سے خود بخود حاصل ہوتا ہے، یہ ہے کہ صورت میں نجات کی کم ترین شرائط بیان ہو رہی ہیں اور ان کے ناگزیر لوازم کا فکر ہے، نہ کہ کامیابی کے بلند ترین منازل یا فوز و فلاح کے اعلیٰ مراتب کا۔ گویا یہ نجات یعنی سالویشن کے کم سے کم یعنی منیمم تقاضوں کا بیان ہے، اور ان سے کم پر نجات کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ سادہ لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں کامیابی کی فرسٹ یا سیکنڈ ڈویژن کا تذکرہ نہیں، بلکہ صرف آخر درجے میں پاس ہونے کی شرح میئر پاس پرسنٹیج کا بیان ہو رہا ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسرا نتیجہ بھی عملی اعتبار سے نہایت اہم ہے، اور اس کو فراموش کر دینے کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں شدید اخلاقی و عملی انحطاط پیدا ہوا، اس لیے کہ فطری طور پر انسان میں محنت و مشکل اور اثار و قربانی کا مادہ کامیابی کے کم سے کم معیار کی نسبت و تناسب ہی سے پیدا ہوتا ہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو خصوصاً دینی معاملات میں اعلیٰ مراتب اور بلند مقامات کے لیے کوشاں ہوں۔ اس کے برعکس عظیم اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے نجات کے کم از کم لوازم کو پورا کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ وہی وجہ ہے کہ سورہ مبارکہ میں نجات کے کم از کم تقاضوں کو نہایت سادہ الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے، تاکہ لوگ اپنی اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق ان کو پورا کرنے پر کمر بستہ ہو سکیں۔ چاروں شرطیں لازمی ہیں۔ تیسرا نتیجہ جو اسی دوسرے نتیجے کی فرع یعنی کرولری ہے، یہ ہے کہ نجات کے لیے ایمان، عمل صالح، تواصب الحق، تواصب سب چاروں لازم ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی ساقط نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے۔ اس میں کوئی حرف بھی ضرورت سے زائد اور محض ردیف و قافیہ کے ضرورت کے تحت یا غیر ضروری مبالغہ آمیزی کے لیے نہیں ہے۔ اور جب یہاں خسارے اور ناکامی سے نجات کی شرائط کے ذمن میں چاروں چیزوں کا بیان ہوا ہے، تو یقیناً وہ چاروں ہی چیزیں لازمی ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی ساقط کر دیا جائے تو انسان کی نجات کی ذمہ داری قرآن حکیم پر نہیں رہے گی۔ بالکل ایسے ہی جیسے اگر کوئی ماہر معالج کسی مریض کو چار ادویات پر مشتمل نسخہ لکھ کر دے اور مریض اپنی مرضی سے اس میں سے کسی ایک دوا کو کم کر دے، تو اب اس نسخہ کی ذمہ داری اس معالج پر نہیں ہوگی بلکہ خود اس مریض پر ہوگی۔ اس حقیقت پر زور دینا اس لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے ذہنوں میں یہ غلط بات بیٹھ گئی ہے کہ ہر کلمہ گو کی نجات لازمی ہے، گویا نجات کے لیے صرف ایمان اور اس کا بھی محض زبانی اقرار کافی ہے، اس کے بعد اگر کوئی کچھ بھی عمل کر لے تو یہ اضافی نیکی ہے اور اس سے اس کے درجات بلند ہو جائیں گے، ورنہ محض نجات کے لیے عمل ضروری نہیں ہے۔ بہت کم تعداد ایسے لوگوں کی آپ کو ملے گی جو ایمان کے ساتھ تھوڑے بہت عمل کو بھی کسی درجے میں نجات کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ تھوڑی تعداد بھی تواصب الحق یعنی حق کی دعوت و اشاعت کو ہر شخص کے لیے لازم نہیں سمجھتی، اور یہ خیال بالکل یقینی سا گردانا جاتا ہے کہ حق کی تبلیغ و تلقین تو بس ایک مخصوص گروہ ہی کا کام ہے، باقی لوگوں کے لیے نہ صرف یہ کہ دعوت و تبلیغ لازمی نہیں ہے بلکہ مناسب بھی نہیں۔ پھر اس خاص گروہ نے بھی بالعموم کامل اور مکمل حق کو تبلیغ سے ابتلاء و آزمائش کی دعوت دینے کی عظیمت کی راہ کو چھوڑ کر پھر اس خاص گروہ نے بھی بالعموم کامل اور مکمل حق کی تبلیغ سے ابتلاء و آزمائش کو دعوت دینے کی عظیمت کی راہ کو چھوڑ کر زیادہ تر رخصتوں پر اپنے عمل کا دار و مدار رکھ دیا ہے، اور اس طرح پوری امت پر بے عملی، جمود، تعطل اور عمل سے گریز اور فرار کی ذہنیت کا تسلط ہو گیا ہے، اور اس صورتحال میں کوئی تبدیلی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ نجات کے لیے عمل صالح بھی ناگزیر ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حق کا اقرار و اعلان اور اس کی دعوت و شہادت بھی لازمی ہے، اور اس راہ میں جو مصیبت یا تکلیف آئے اس پر ثابت قدم رہنا بھی۔ چنانچہ یہی وہ عظیم حقیقت ہے جو اس انتہائی مختصر مگر نہایت جامع صورت میں بیان ہوئی ہے۔ ان چاروں چیزوں کے مابین جو عقلی اور منطقی ربط ہے اسے بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔ کسی انسان کا صاحب حیثیت و کردار قرار پانا اس پر منحصر ہے کہ وہ ہر معاملے میں اول یہ دیکھے صحیح بات کہ صحیح بات کیا ہے، پھر جس بات کی صحت پر اس کے دل و دماغ گواہی دے دیں اس کو عمل اختیار کرے، ورنہ صرف خود اختیار کرے اور نہ صرف خود اختیار کرے بلکہ اس کا اقرار و اعتراف اور اعلان عام بھی کرے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کو ماننے اور قبول کرنے کی دعوت دے. پھر اگر اس راہ میں کوئی دقت پیش آئے یا اظہار و قربانی اور سرفروشی و جافشانی کا مرحلہ آ جائے تو پامردی اور استقلال کا ثبوت دے اور پیٹھ دکھا کر بھاگ نہ جائے. کسی شریف و صاحب کردار انسان کے لیے ان مراحل میں سے کسی میں بھی کوئی دوسری روش اختیار کرنا ممکن نہیں، بصورت دیگر وہ ایک بودا تھردلا اور کمزور سیرت و کردار کا حامل انسان قرار پائے گا، نہ کہ ایک شریف اور صاحب کردار انسان. چنانچہ یہی عقلی ربط اور منطقی ترتیب لاجیکل سیکوینس ہے ایمان، عمل صالح، تواصب حق اور تواصب صبر میں، اور کسی بھی صاحب کردار انسان کے لیے ان میں سے کسی ایک سے بھی کنی کترانا ممکن نہیں.
زور کلام اور انتہائی تاکید و توثیق. چوتھا اور آخری نتیجہ جو اس مختصر صورت کی عبارت کے تجزیے سے حاصل ہوتا ہے یہ ہے کہ متذکرہ بالا تینوں نتائج سرسری نہیں بلکہ انتہائی مؤکد اور مؤثرت ہیں، اور اس میں ہرگز کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اس لیے کہ اول تو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی فرمائی ہوئی بات اپنی صداقت اور حقانیت پر خود آپ ہی دلیل کامل ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اپنے قول میں اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے. لیکن اس پر اکتفا نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی ان حقائق پر قسم کھائی ہے، اور اس طرح یہ کلام انتہائی مؤکد یعنی تاکید کیا گیا ہو گیا ہے، اور اس میں جو حقائق مضمر ہیں چھپے ہوئے ہیں انسان کے لیے جو سبق پنہا ہے وہ سب انتہائی یقینی اور ہر قسم کے شکوک و شبہات سے منزہ اور مبرہ ہے. یعنی یہ کہ یقیناً نوع انسانی بحیثیت مجموعی گھاٹے اور خسارے سے دوچار ہونے والی ہے اور ہلاکت و تباہی کرنے والا بننے والی ہے، سوائے ان افراد نوع انسانی کے جو ایمان، عمل صالح، تواصب الحق اور تواصب صبر چاروں لوازم کو پورا کریں اور نجات کی اس کسوٹی پر بحثیت مجموعی پورے اترے. الغرض یہ ہیں وہ چار بنیادی نتائج جو اس سورہ مبارکہ پر بحثیت مجموعی ادنا تامل اور سرسری غور و فکر سے حاصل ہوتے ہیں. گویا یہ ہے تذکر کی سطح پر صورت الاثر کا اصل ما حاصل. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس سورہ مبارکہ کی ایک ایک لفظ کو قدر گہرائی پر اتر کر سمجھنے کی کوشش کریں اور بطور خود دیکھیں کہ سورہ عظیمہ کی ظاہری سلاست کے پردوں میں کیسے کیسے عظیم حقائق مضمر ہیں اور کیسی کیسی اعلیٰ حکمتیں اور دانائیاں پنہا ہیں. اور اس طرح غالب مرحوم کا کہ اس شیر سے بھی لطف اندوز ہوں کہ گنجینہ مانی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، اور اس کے اس مصرے کی بھی داد دیں کہ زیر ہر ہر لفظ غالب سیدھا ام میں خانہ اے. اس لیے کہ غالب نے اپنے کلام کے بارے میں تو یہ باتیں بس شاعرانہ تالی ہی کی میں کہہ دی ہیں، لیکن قرآن حکیم واقعتا ان مصداق کامل ہے. والاصل کا حقیقی مفہوم، سب سے پہلے لفظ وراثر کو لیجئے جس کا سادہ سا ترجمہ ہم زمانے کی قسم کر آئے ہیں. اصل کا اصل مفہوم صرف زمانہ نہیں بلکہ تیزی سے گزرنے والا زمانہ ہے. عربی میں عصر اور دہر کے دو الفاظ بہت جامع ہیں، اور ان دونوں میں صرف زمان یعنی ٹائم نہیں بلکہ زمان اور مکان کے مرکب یعنی ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس کی جانب اشارہ ہے، اور اس نے اتفاق سے قرآن مجید میں العصر اور الدہر دونوں ہی ناموں کی صورتیں موجود ہیں. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ دہر میں مرکب زمان و مکان کی وسعت کا لحاظ ہے، یا جدید فلسفے کی اصطلاح میں یوں کہہ لیں کہ زمان مطلق یعنی ایبسلیوٹ ٹائم اور پیور ڈیوریشن مراد، جبکہ لفظ اثر میں زمانہ کا مرور اور اس کی تیز روی کی جانب اشارہ ہے. گویا فلسفیانہ اصطلاح میں زمان جاری یا زمان مسلسل سیریل ٹائم مراد ہے. والاصر میں حرف واو حرف جار ہے اور اس کا مفاد قسم کا ہوتا ہے، اور قسم سے اصل مراد شہادت اور گواہی ہے.
گویا لفظ وراثر کا حقیقی مفہوم یہ ہوا کہ تیزی سے گزرنے والا زمانہ شاہد ہے اور گواہی دے رہا ہے خسران کا وسیع مفہوم. اسی طرح دوسری آیت کا سادہ ترجمہ بھی ہم نے یہ کیا ہے, پوری نوع انسانی گھاٹے اور خسارے میں ہے لیکن اس سے بھی اصل مفہوم ادا نہیں ہوتا, اس لیے کہ خسران پرانی اصطلاح میں صرف 2-4 ہزار یا 2-4 لاکھ کے گھاٹے کو نہیں بلکہ کامل تباہی اور بربادی کو کہتے ہیں. چنانچہ کامیابی اور بامرادی کے لیے تو قرآن حکیم میں متعدد اصطلاح الفاظ استعمال ہوئے ہیں جیسے فوز, فلاح, رشد, سعادت, لیکن ان سب کی کامل ضد اینٹونیم کی حیثیت سے ایک ہی جامع لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے خسران. گویا دوسری آیت کا اصل مفہوم یہ ہوا کہ پوری نوع انسانی تباہی اور ہلاکت اور بربادی سے دوچار ہونے والی ہے. اس عظیم آیت میں جو اہم حقیقت بیان ہوئی ہے, نوع انسانی کے جس المیہ یعنی ہیومن ٹریجڈی کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے, اس کا صحیح مفہوم و ادراک دو مرتبوں یعنی سٹیجز میں ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں شدید قسم کی محنت و مشقت سے دوچار ہے. اکثر لوگوں کو اپنی اور اپنے لواحقین ڈیپینڈنٹس کی بنیادی ضرورتیں فراہم کرنے کے لیے صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کرنی پڑتی ہے, پھر بھی بنیادی ضرورتیں یعنی بیسک نیسیسٹیز تک پوری نہیں ہوتی. چنانچہ انسانی آبادی کی ایک عظیم اکثریت غذا, لباس, مکان, تعلیم اور علاج معالجہ جیسی بنیادی چیزوں سے بھی مناسب حد تک بہرا اندوز نہیں ہے. جو لوگ نسبتاً خوشحال ہیں انہیں بھی بہرحال محنت اور مشقت کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اس حد تک تو پھر بھی انسان زیادہ سے زیادہ ایک بار برداری کے جانور سے مشابہ ہے, لیکن اس کا مزید المیہ یہ ہے اس میں احساسات بھی بے پناہ موجود ہیں, لہذا اسے ان مشقتوں سے پر مستضاد بے شمار قسم کے صدمات سے دوچار ہونا پڑتا ہے. کبھی اولاد کی محبت اسے رلاتی ہے, کبھی اعزاء و اقارب کے دکھ اسے بانٹنے پڑتے ہیں, کبھی یہ کسی عزیز کی بیماری کا غم سہرا ہوتا ہے, تو کبھی کسی محب یا محبوب کی موت کا صدمہ برداشت کرتا ہے. الغرض اس کے لیے محنت و مشقت ہی ضروری نہیں بلکہ رنج و علم بھی لازمی ہے. بقول غالب, قید حیات و بند غم, اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ حیات انسانی میں اسی درد اور دکھ اور رنج و علم کے مشاہدے سے مہاتما گوتم بدھ اس درجہ دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے عین جوانی کے عالم میں نوجوان بیوی اور معصوم بیٹے کو سوتے چھوڑ کر جنگل میں جا دھونی رمائی تھی. خوشحال اور دولت مند لوگوں کے بارے میں عوام کو اکثر یہ مغالطہ لاحق ہو جاتا ہے کہ شاید انہیں کوئی دکھ نہیں ہے, حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جس نوع کے نفسیاتی کرب یعنی سائیکک ایگنی سے ان کی اکثریت دوچار ہوتی ہے اس کا اندازہ بھی عام آدمی نہیں کر سکتا. چنانچہ انہیں بے شمار قسم کے تضادات, ذہنی کانفلکٹس اور مایوسیوں یعنی فرسٹریشنز کا سامنا رہتا ہے, اور اکثر و بیشتر امراض دماغی, مینٹل ڈیزیزز اینڈ سائیکک ڈس آرڈرز کا شکار اسی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. یہ دراصل انسانی المیہ کا پہلا درجہ ہے اور اسی کا ذکر قرآن حکیم کے 30ویں پارے میں سورۃ البلد کی آیت میں نہایت فصاحت و بلاغت سے ہوا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے. اس پر مستزاد یہ کہ اس کا المیہ دنیا کی زندگی ہی میں ختم نہیں ہوتا بلکہ موت کے بعد اس کا اصل اور سخت مرحلہ شروع ہوتا ہے. گویا بقول شاعر, اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. انسانی ٹریجڈی یعنی المیہ کا نقطۂ عروج یہ ہے کہ دنیا کی ساری محنتیں اور مشقتیں جھیل کر اور ساری کلفتیں سہ کر اچانک اسے اپنے خالق و مالک کے سامنے محاسبے کے لیے پیش ہونا پڑے گا, جہاں اسے اپنی زندگی بھر کے اعمال و افعال کی جوابدہی کرنی ہوگی. یہی نقشہ ہے جو قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں کھینچا گیا ہے, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, سورۃ الانشقاق آیت نمبر 6. اے انسان, تجھے مشقتیں سہتے کھپتے کھپاتے بہرحال اپنے رب کی خدمت میں حاضر ہونا ہے, اور پھر اگر اس محاسبے میں اس کے خیالات و اعتقادات, افعال و اعمال میں کجی کا پہلو غالب نکلا تو اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے دردناک سزا اور اذیت بخش عذاب کے حوالے کر دیا جائے گا، اور یہی اصل خسران ہے. ذالک هو الخسران المبین، سورۃ الحج آیت نمبر 11. اور مختصرا یہ ہے ان الانسان لفی خسر کا حقیقی مفہوم. پہلی دو آیتوں کا باہمی ربط یہ تو واضح ہے کہ پہلی آیت ایک قسم پر مشتمل ہے اور دوسری جواب قسم پر، یعنی دوسری آیت میں ایک حقیقت کا بیان ہے اور پہلی آیت میں اس پر زمانے کی گواہی کے ایک جانب اشارہ ہے، اور پہلی آیت میں اس پر زمانے کی گواہی کی جانب اشارہ ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے مابین منطقی ربط کیا ہے. غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اثر یعنی زمانے جاری یا زمانے مسلسل ایک ایسی چادر کی مانند ہے جو ازل سے ابد تک تنی ہوئی ہے. گویا زمانہ انسان کی تخلیق اولین سے لے کر نہ صرف انسان کے حیات دنیوی اور اس کی پوری تاریخ بلکہ حیات اخروی اور اس کے جملہ مراحل کا چشم دید گواہ. چنانچہ انسان کی محنت و مشقت اور رنج و الم سے بھرپور زندگی بھی اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور قوموں کے عروج و زوال کے تمام واقعات کا بھی وہ چشم دید گواہ ہے. اور حیات اخروی میں انسانی ٹریجڈی کا نقطۂ عروج بھی گویا اس کے بالکل سامنے موجود ہے. اس طرح ان الانسان لفی خسر کا سب سے بڑا شاہد گویا زمانہ ہی ہے. اس حقیقت سابقہ پر ایک تنبیہ اور انذار کا مزید رنگ ہے جو لفظ وراثر کے استعمال سے پیدا ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہ انسان کی ہلاکت اور تباہی اور خسران حقیقی کا اصل سبب یہ ہے کہ اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ماحول اور اپنے فوری مسائل و معاملات میں الجھ کر گویا گمشدگی کسی کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے. بقول علامہ اقبال مرحوم، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. بالاثر کا لفظ انسان کو جھنجھوڑ کر غفلت سے بیدار کرتا ہے کہ غافل انسان، تیرا اصل سرمایہ وہ وقت ہے جو تیز سے گزرا جا رہا ہے، اور تیری اصل پونجی یہ مہلت عمر ہے جو سرعت سے ختم ہو رہی ہے، اور اگر تو نے اس میں اپنی شخصیت کی تعمیر نہ کر لی، بقول علامہ اقبال، اپنی خودی کو بلند نہ کر لیا تو پھر ابدی ہلاکت اور تباہی سے دوچار ہونا پڑے گا. گویا بقول شاعر، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. ایمان کا اصل مفہوم، اس خسران عظیم اور تباہی اور بربادی سے نجات کی شرط اول ایمان ہے. ایمان کا لفظ امن سے بنا ہے، اور اس کے لفظی معنی ہے کسی کو امن دینا اور سکون بخشنا، لیکن اصطلاحی معنی میں لام یا با کے سلوں یعنی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے آمن لہو یا آمن بہی، اور اس صورت میں اس کے لفظی معنی تصدیق اور یقین و اعتماد کے بن جاتے ہیں. ایمان کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اس حقیقت پر غور کریں کہ ہر وہ انسان جو عقل و شعور کی پختگی کو پہنچ جائے لازماً یہ سوچتا ہے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں اور کائنات کیا ہے اور اس کی ابتدا اور انتہا کیا ہے، اور خود میرے سفر زندگی کی آخری منزل کون سی ہے. جن لوگوں نے فلسفہ کا کچھ بھی مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ پوری نوع انسانی کے دوران میں سوچنے اور سمجھنے والے لوگ انہی سوالات پر غور و فکر کرتے رہے ہیں اور انہی کا اطمینان بس جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اس لیے کہ اس کے بغیر انسان بالکل اندھیرے میں ہے کہ نہ وہ اپنی حقیقت سے آگاہ ہے، نہ کائنات کی حقیقت سے مطلع، اور نہ اپنے آغاز و انجام کی خبر اسے حاصل ہے، نہ کائنات کی ابتدا و انتہا کا علم. گویا بقول شاعر، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم. راہ نجات سورۃ الاسر کی روشنی میں صفحہ نمبر 17 سے. اب ظاہر ہے کہ ان سوالات کا حتمی اور یقینی جواب ہم اپنے حواس سے ہرگز معلوم نہیں کر سکتے. ہم ابھی اس عالم طبعی فزیکل ورلڈ کی وسعتوں کے بارے میں بھی کوئی اندازہ نہیں کر پائے، کجائی ہے کہ اس کی ابتدا اور انتہا کا علم ہمیں حاصل ہو. اسی طرح اس سوال کا جواب بھی کہ آیا اس دنیا میں پیدائش سے قبل بھی ہماری کوئی حقیقت تھی یا نہیں، موت کے بعد بھی ہمارا کوئی وجود برقرار رہے گا یا نہیں، حواس کے ذریعے ممکن نہیں. اس لیے کہ ہم اپنے حواس کے ذریعے نہ پیدائش سے پہلے کی دنیا میں جھانک سکتے ہیں اور نہ موت کے بعد کے عالم میں. غرض
علم حقیقی کے بارے میں انسان کی مجبوری اور بے حسی کا یہ عالم ہے. اس پس منظر میں غور کیجئے کہ تاریخ انسانی کے دوران مسلسل بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہمارے پاس ایک خاص ذریعہ علم یعنی وحی ہے جس کی بنا پر ہم حتمی اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ کائنات نہ ہمیشہ سے تھی نہ ہمیشہ رہے گی, بلکہ اسے ایک خالق نے پیدا کیا ہے جو تمام صفات کمال سے بدرجہ تمام و کمال متصف ہے اور اپنی ذات و صفات میں تنہا اور یکتا ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسی نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری زندگی بس یہی دنیا کی زندگی نہیں بلکہ وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ تمہاری اصل اور دائمی زندگی ہوگی, اور اس زندگی میں تمہارے ساتھ معاملہ اور سلوک اس زندگی کے خیالات و عقائد اور افعال و اعمال کی بنیاد پر ہوگا. اور اسی خالق و مالک نے ہمیں اس پر مامور کیا ہے کہ ہم تمہیں ان حقائق سے بھی آگاہ کر دیں اور اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتا دیں تاکہ تم اس اخروی زندگی میں خسران سے بچ سکو اور فوز و فلاح اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو سکو. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان حضرات ہی کو ہم انبیاء اور رسل کے نام سے جانتے ہیں اور انہی کی تصدیق کا نام ایمان ہے, جس کے دو پہلو ہیں, ایک زبانی اقرار اور دوسرے قلبی یقین. یعنی زبان سے یہ گواہی دینا کہ ہم رسولوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس کی جملہ صفات کو بھی, اور باسِ بعد الموت حشر و نشر حساب کتاب اور جزا و سزا کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور جنت و دوزخ کو بھی, اور دل میں ان تمام باتوں پر پختہ یقین رکھنا ایمان ہے. اب ظاہر ہے کہ ایمان کائنات اور انسان کے بارے میں علم حقیقی کا نام ہے اور اس کے دو نتیجے لازمی ہیں. ایک یہ کہ انسان کا اضطراب رفع ہو جائے اور اسے اطمینان حاصل ہو جائے اور کائنات اور خود اپنی حقیقت کا علم حاصل کرنے کی جو پیاس اس کی فطرت میں تھی اسے تسکین حاصل ہو جائے, چنانچہ یہ داخلی امن ہی ایمان کا اصل حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ اس طرح امن کے مادے سے اخذ کی گئی ہے. دوسرے یہ کہ کیونکہ بقول سقراط علم نیکی ہے اور جہالت بدی, لہذا اس علم حقیقی کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ عمل بھی درست ہو جائے اور انسان بہترین اخلاق سے بھی مزین ہو جائے اور گھٹیا اعمال و افعال کا خاتمہ ہو جائے. یہ دوسری بات نہایت اہم ہے, اور اس لیے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان و عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور ایمان و عمل صالح باہم لازم و ملزوم ہے. آپ خود غور فرمائیے کہ ایک شخص کو ایسا ہے کہ جس کے نزدیک یہ کائنات ایک اتفاقی حادثے کے طور پر وجود میں آ گئی ہے اور اس کا پورا نظام خود بخود چل رہا ہے, اور دوسرا شخص ہے جو اس کے برعکس یہ مانتا ہے کہ ایک علیم و خبیر ہستی اور عزیز و حکیم ذات نے ہی اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور اسی کے چلائے اس کا نظام چل رہا ہے. تو کیا ان دونوں کا عملی رویہ ایک ہی ہو سکتا ہے, اور کیا ان کے طرز عمل میں زمین و آسمان کا فرق واقع نہیں ہو جائے گا؟ اسی طرح ایک شخص وہ ہے جس کے نزدیک زندگی بس یہی زندگی ہے جو ہم اس عالم میں بسر کر رہے ہیں, اور موت کے بعد کوئی زندگی نہیں, کوئی حساب و کتاب نہیں, کوئی پوچھ گچھ نہیں, اور کوئی جزا و سزا نہیں. اور دوسرا سر یقین رکھتا ہے کہ اصل کتاب زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی, یہ زندگی تو بس ایک دیباچی اور مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے, اور مرنے کے بعد ہر انسان کو اپنے ہر عمل ہی نہیں ہر قول بلکہ ہر ہر خیال تک کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی. تو کیا ان دونوں کے عملی رویے میں مشرق و مغرب کا بوجھ پیدا ہونا لازمی نہیں؟ سیدھی بات ہے کہ پہلے انسان کا تو فلسفہ ہی یہ بن جائے گا کہ بابت بعیش پوش کے عالم دوبارہ نیست, اور اس عیش پوشی میں نہ اسے صحیح و غلط کی تمیز رہے گی, نہ جائز و ناجائز کی, اور نہ حلال و حرام کی. اس کے برعکس دوسرا شخص زندگی میں ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھائے گا اور ایک احساس ذمہ داری ہر دم اس کے سر پر مسلط رہے گا. گویا ایمان کے نتیجہ میں انسان کی شخصیت میں ایک انقلاب یعنی ٹرانسفارمیشن لازمی ہے. اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں جو یہ خیال عام ہو گیا ہے کہ ایمان جدا ہے اور عمل جدا, تو یہ صرف قانونی درجے میں ہے, اس لیے کہ دنیا میں کسی شخص کا مسلمان سمجھا جانا صرف اس کے اقرار باللسان پر مبنی ہے, اور اس میں انسان کا عمل زیر بحث نہیں لایا جا سکتا. لیکن وہ حقیقی ایمان جو عبارت ہے یقین قلبی سے, لازماً عمل میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر عمل میں تبدیلی پیدا نہ ہو تو اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ ایمان حقیقی موجود نہیں ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں واضح فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ کا ایک قول مبارک ہے کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، رواہ البیہقی عن انس رضی اللہ عنہ۔ یعنی اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری کا وصف نہیں، اور جو امانت ٹرسٹ کو ضائع یا بٹرے کرتا ہے، اور جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ غور کیجئے کہ کتنا پیارا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان، اور کتنی دو اور دو چار کی طرح واضح بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار قسم کھا کر فرمایا، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اس پر صحابہ نے سوال کیا، من یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی بابت ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، الذی لا یامن جاروہ بوائقہ، متفق علیہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یعنی وہ شخص جس کی ایذا رسانیوں سے اس کا ہمسایہ چین میں نہ ہو۔ غور فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تاکید کے ساتھ ایمان کی نفی کلی کا اعلان فرما رہے ہیں، اور وہ بھی کسی گناہ کبیرہ پر نہیں، شرک، قتل ناحق، زنا یا چوری ڈاکے پر نہیں، بلکہ صرف ایک ایسی بات پر جس سے ہم زیادہ سے زیادہ بد اخلاقی پر محمول کرتے ہیں۔ کیا اس کے بعد بھی اس خیال کے لیے گنجائش ہے کہ ایمان اور عمل دو علیحدہ چیزیں ہیں اور باہم لازم و ملزوم نہیں؟ اس غلط فہمی کی نفی کے لیے قرآن مجید کا مستقل اسلوب یہ ہے کہ ایمان کے بعد اس کے لازمی نتیجے کے طور پر عمل صالح کا ذکر کرنا ضروری کر دیا جاتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب تک ایمان صرف اقرار و باللسان کے درجے میں رہتا ہے، یعنی صرف قول تک محدود ہوتا ہے، عمل اس کے خلاف ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قول و فعل کا تضاد تو اس دنیا کی ایک عام چیز ہے۔ لیکن جب یہی ایمان تصدیق بالقلب کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، یعنی یقین بن کر دل میں اتر جاتا ہے، تو پھر عمل کا بدل جانا لازمی ہے، اس لیے کہ انسان کا عملی رویہ اس کے یقینی پر مبنی ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے تو ہم آگ میں ایک انگلی تک ڈالنے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ یقین تو دور کی بات ہے، انسان کا عمل تو گمان سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ تمام سانپ زہریلے نہیں ہوتے، لیکن ایک گمان سا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سانپ زہریلا ہو، تو اس گمان کے نتیجے میں ہم لازماً اس سے بچتے ہیں۔ تو پھر اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ اللہ ہے اور وہ سمیع و بصیر اور علیم و خبیر ہے، میری ہر حرکت بلکہ میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ بلکہ اس سے بڑھ کر میرے دل کا ہر ارادہ اس کے علم میں ہے، اور مجھ مر کر لازماً اس کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے پورے کارنامہ زندگی کی جواب دہی کرنی ہے، پھر نہ اس کی سزا و پکڑ سے کہیں بھاگ کر بچ نکلنے کا کوئی امکان ہے، اور نہ ہی کسی کی سفارش یا کچھ دے دلا کر چھوٹ جانے کی کوئی صورت ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے عمل میں تبدیلی پیدا نہ ہو اور وہ گناہ اور مصیبت کی زندگی بسر کرتا رہے؟ یہی امر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک میں بیان ہوا ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، متفق علیہ۔ یعنی کوئی بدکار حالت ایمان میں بدکاری نہیں کرتا، اور کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، اور نہ کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نوشی کرتا ہے، بلکہ ان گناہوں کا صدور ہوتا ہی اس وقت ہے جب کسی سبب سے حقیقی ایمان دل سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ ایمان اور عمل صالح چوری دامن کا ساتھ ہے، اور یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں، بلکہ صحیح اور درست عمل اور عمدہ اخلاق اور اعلیٰ کردار ایمان حقیقی کا لازمی جز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الاخر میں ایمان کے بعد نجات کی دوسری شرط کے طور پر عمل صالح کا ذکر کیا گیا ہے۔ عمل صالح کا اصل مفہوم، عمل صالح کا عام ترجمہ اچھے اور نیک اعمال کیا جاتا ہے، لیکن خود اس لفظ کی گہرائی میں اتریے تو مزید حقائق پر سے پردہ اٹھتا ہے۔ اس لیے کہ ایک طرف تو اس کے باوجود کہ عمل اور فعل دو نہایت قریب المفہوم الفاظ ہیں، ان کے معنی میں ایک باریک سا فرق بھی ہے، اور یہ ہے کہ فعل کسی بھی کام کو کہہ دیتے ہیں، لیکن عمل کا اطلاق عام طور پر محنت طلب اور مشقت طلب اور مشقت بخش کام پر ہوتا ہے، اور دوسری طرف سارے کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس میں ترقی اور نشو و نما کی صلاحیت موجود ہو۔ اب ان دونوں کو جوڑیے تو معلوم ہوگا کہ اس اصطلاح کی اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنا وہ اصل مقام حاصل کرنے کے لیے جس پر اس کی بالقوہ
پوٹینشیلی تخلیق ہوئی ہے، ایک محنت اور جدوجہد کی ضرورت ہے اور ایک چڑھائی چڑھنی لازم ہے، جس کا جامع عنوان عمل صالح ہے۔ گویا یہ وہی بات ہوئی جو کسی شاعر نے ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ سورۃ التین متعدد اعتبارات سے سورۃ الاسر سے بہت مشابہ ہے، چنانچہ اس میں اسی حقیقت کو زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یعنی انسان کی تخلیق اصلا تو نہایت اعلیٰ مقام پر ہوئی تھی، اسے جنوں پر ہی نہیں فرشتوں پر بھی فضیلت عطا کر کے خلافت اور نیابت الہی سے سرفراز فرمایا گیا تھا، لیکن پھر عملا اسے عالم آب و گل میں مقید اور نفس امارہ کے پھندوں میں گرفتار کر کے گویا نیچے والوں میں سب سے نچلے مقام پر ڈال دیا گیا ہے۔ اب اپنے اصل مقام کی بازیافت کے لیے لازم ہے کہ وہ علم حقیقی بھی حاصل کرے، یعنی ایمان کے نور سے اپنے باطن کو منور کرے اور عمل صحیح بھی اختیار کرے، یعنی اعمال صالح سے اپنے ظاہر کو مزین کرے اور شریعت اور طریقت کی راہوں پر گامزن ہو۔ چنانچہ یہی اس کی نجات یعنی سالویشن کے ابتدائی لوازم۔ طوافی کے معنی، سورۃ الاسر کے آخری حصے میں دو بار جو لفظ طوافی آیا ہے اس کا مطلب طوافی ہے، اور یہ وصیت سے بنا ہے جس کے معنی ہے تاکید اور اصرار کے ساتھ کسی بات کی تلقین اور نصیحت۔ پھر یہ مصدر باب تفاعل سے ہے، جس کے خواص میں سے ایک تو باہمی اشتراک ہے اور دوسرے شدت و مبالغہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ عمل تواسی پورے زور و شور اور پوری قوت و شدت کے ساتھ مطلوب ہے، اور دوسرے اس مرحلے پر ایک اجتماعیت کے قیام ناگزیر ہو جاتا ہے جو باہم ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کے اصول پر مبنی ہو۔ حق کے معنی، اسی طرح لفظ حق بھی معنی و مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہے، اور اس کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو واقعی ہو، یعنی ماض خیالی اور وہمی نہ ہو، یا عقل کے نزدیک مسلم ہو، یا اخلاقاً واجب ہو، یا با مقصد اور غرض و غایت کی حامل ہو، یعنی بیکار اور لا یعنی و عبث نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ تواسی بالحق کے معنی ہوں گے ہر اس بات کا اقرار و اعلان اور ہر اس چیز کی دعوت و تلقین جو واقعی اور حقیقی ہو، یا عقلاً ثابت ہو، یا اخلاقاً واجب ہو۔ گویا حق کے دائرے میں چھوٹی سے چھوٹی صداقت سے لے کر کائنات کے بڑے سے بڑے حقائق اور حقوق سب داخل ہو گئے، اور تواصل بالحق کے ذیل میں چھوٹی سے چھوٹی اخلاقی نصیحتوں سے لے کر اس سب سے بڑے حق کا اعلان بھی شامل ہو گیا کہ اس کائنات کا مالک حقیقی صرف اللہ ہے، اور صرف اسی کو حق پہنچتا ہے کہ دنیا میں اس کا حکم چلے اور اسی کا قانون نافذ ہو۔ پھر یہ کہ اس حق کا صرف اعتراف و اعلان ہی نہ ہو بلکہ اس کی عملی تنفیذ کے لیے جد و جہد کی جائے۔ اسی طرح تواسی بالحق کی جامع اصطلاح میں وہ مفہوم شامل ہیں، قرآن مجید کی بہت سی اصطلاحوں میں مضمر ہیں، جیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی ہر نیکی اور بھلائی کی دعوت دینا اور اس کا حکم دینا، اور ہر بدی اور برائی سے منع کرنا اور روکنا، یا تواسی بالمرحمہ، یعنی لوگوں کو باہم ایک دوسرے پر شفقت اور نرمی کی تلقین اور نصیحت، یا دعوت اللہ، یعنی لوگوں کو اپنے مالک حقیقی کی معرفت حاصل کرنے اور عبادت اختیار کرنے کی دعوت دینا، یا جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا اور اس کے لیے اپنی جانیں کھپانا اور مال صرف کرنا۔ صبر کا مفہوم، اسی طرح صبر کا مفہوم بھی بہت وسعت کا حامل ہے، اور اس کا اصل ماحصل یہ ہے کہ انسان اپنے طے کردہ راستے پر گامزن رہے، اسے نہ کوئی تکلیف یا مصیبت ہٹا سکے، نہ لالچ و حرص، گویا اپنی راہ سے نہ تو کسی قسم کے تشدد یعنی پرسیکیوشن سے ہٹایا جا سکے، اور نہ کسی طرح کے تمہ و لالچ یعنی ٹیمپٹیشن سے، بلکہ وہ ہر صورت میں ثابت قدم رہے اور ثبات و استقلال اور پامردی و بہادری کے ساتھ حق پر خود بھی قائم رہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا چلا جائے۔ تواسی بالحق اور تواسی بالصبر لازم ملزوم ہے۔ جس طرح ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کا چوری دامن کا ساتھ ہے، اسی طرح تواسی بالحق اور تواسی بالصبر بھی باہم لازم و ملزوم ہے، اس لیے کہ حق کی دعوت کو دنیا میں بالعموم گوارا نہیں کیا جاتا اور اس کی مزاحمت لازماً ہوتی ہے۔ چنانچہ اہل حق کو لازماً تکالیف اور مصائب کا سامنا رہتا ہے، ہم سب کو اس کا تجربہ ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نصیحت بھی بسا اوقات لوگوں کو ناگوار معلوم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو کسی دوسرے کے 5 روپے ادا کرنے ہوں
اور وہ لیت و لال سے کام لے رہا ہو, آپ اسے کہیں کہ بھلے آدمی اس کے 5 روپے ادا کر دو تو اس کی تیوری پر بل پڑ جائیں گے, اور وہ آپ سے سخت طیش میں کہے گا آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملے میں دخل دینے والے. اس پر قیاس کر لیجئے کہ جب بڑے بڑے حقوق کی ادائیگی کے تلقین ہو تو کیسی کچھ ناگواری یعنی ریزنٹمنٹ کا سامنا ہوگا اور کتنی مزاحمت و مخالفت سے سابقہ پیش آئے گا. اور یہی مقام اصل میں انسان کی صحت و کردار کے امتحان کا ہے. واقعہ یہ ہے کہ حق کی پہچان اور اس کی معرفت اتنی مشکل نہیں جتنا اس کو خود بھی اختیار کرنا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا اور پھر اس راہ میں ثابت قدم رہنا, جسے قرآن مجید کی اصطلاح میں استقامت کہتے ہیں. اسی مرحلہ پر آ کر معلوم ہوتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور آیا سیرت و کردار نام کی کوئی چیز اس کے پاس موجود ہے یا نہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں بڑے شد و مد اور نہایت تاکید و توثیق کے ساتھ یہ حقیقت بیان ہوئی کہ اہل ایمان کو لازماً امتحان و ابتلاء و آزمائش سے سابقہ پیش آتا ہے, اور ان کے دعوی ایمان کی صداقت کو طرح طرح سے جانچا اور پرکھا جاتا ہے, اور صادق الایمان وہی قرار پاتے ہیں جو امتحانات میں ثابت قدم رہیں اور صبر و استقلال کا عملی ثبوت پیش کریں. ایمان, عمل صالح اور تواسی کا باہمی ربط. اب تک ہم نے سوتر اصل میں بیان شدہ نجات کی 4 شرائط کو 2-2 کے جوڑوں میں تقسیم کر کے دیکھ لیا ہے کہ ایک طرف ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے, اور دوسری طرف تواسی بالحق اور تواسی بالصبر بھی باہم لازم و باہم لزوم رکھتے ہیں. اب ان 2 جوڑوں کے مابین جو رشتہ اور تعلق ہے اسے بھی سمجھ لیں تو بات پوری ہو جائے گی. یہ فطرت کا عام اصول ہے کہ کوئی شے نہ ماحول سے متاثر ہوئے بغیر رہ سکتی ہے نہ اسے متاثر کیے بغیر. برف میں جو خنکی ہے وہ اپنے ماحول میں لازماً سرایت کرے گی, اور آگ کی حرارت اپنے ماحول کو لازماً گرم کر دے گی. یہی معاملہ اخلاقیات کے میدان میں ہے. اگر انسان میں عمل صالح حقیقتاً پیدا ہو جائے تو وہ لازماً ماحول میں اثر و نفوذ کرے گا, اور اسے نیکی اور بھلائی لازماً پھیلے گی. گویا عمل صالح کا فطری نتیجہ تواصب الحق. انسانی اخلاقیات میں یہ اصول اور بھی شدت کے ساتھ کار فرما ہوتا ہے. اگر اجتماعی ماحول خراب ہے تو اس کی خرابی لازماً افراد کی زندگیوں میں سرایت کرے گی, اور اس سے بچنے کی ایک ہی راہ ممکن ہے کہ ماحول کو تبدیل کر دیا جائے, یا کم از کم اس کو تبدیل کرنے کی جد و جہد مسلسل جاری رکھی جائے. اس طرح اگر ماحول نہ بھی تبدیل ہو تو کم سے کم وہ شخص جارحیت بہترین دفاع ہے, بیسٹ ڈیفینس آفینس کے اصول پر عمل پیرا ہو کر اپنا دفاع ضرور کر لے گا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآ منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطیع فبلسانہ فإن لم یستطیع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. رواہ مسلم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ. تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے بزور بازو نیکی سے بدل دے. اگر اس کی توبت نہ رکھتا ہو تو زبان سے ضرور منع کرے, اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو کم سے کم دل سے ضرور مدافعت کرے, یعنی دل میں ضرور برا جانے اور اس کو نہ روک سکنے پر متاثر ہو, اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے. پھر تواصل بالحق انسان کی شرافت کا بھی لازمی تقاضا ہے. اس لیے کہ جو حق کسی انسان پر منکشف ہوا ہے اور جسے خود اس نے اختیار کیا ہے, اس کی انسان دوستی کا لازمی تقاضا ہے کہ اسے دوسروں کے سامنے بھی پیش کرے, تاکہ زیادہ سے زیادہ انسان اسے نفع اندوز ہوں اور اس کی برکتوں سے متمتع ہو سکے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. رواہ مسلم عن سعید الخدری رضی اللہ عنہ. یعنی تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں قرار پا سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. اور آخری درجے میں یہ انسان کی غیرت و حمیت کا تقاضا بھی ہے کہ جس حق کو اس نے خود قبول کیا ہے اس کا پرچار کرے, اور اس کا مبلغ اور علمبردار بنے, اور اس کا بول بالا کرنے کے لیے تن من دھن کی جد و جہد کرے. سیدھی سی بات ہے کہ اگر انسان ایک خاص طرز کو اختیار کرتا ہے اور ماحول کسی دوسرے رنگ میں رنگا ہوا ہے تو نظری طور پر 2 ہی صورتیں ممکن ہیں. ایک یہ کہ زمانہ باتونا سازت تو با زمانہ بساز کے مطابق خود بھی ماحول ہی کے رنگ میں رنگا جائے تاکہ دوئی ختم ہو جائے اور تصادم باقی نہ رہے, اور دوسرے یہ کہ زمانہ باتوں نہ سازت تو با زمانہ ستیز کی روش اختیار کر کے اور ماحول سے ٹکر لے کر اسے اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے. اب ظاہر ہے کہ ایک شریف باوقار غیور اور با ہمت باہمیت انسان تو صرف ایک ہی راہ اختیار کر سکتا ہے اور وہ دوسری ہے نہ کہ پہلی. وہ اس کو تو گوارا کر لے گا کہ بازی اگر پا نہ سکا سر تو کھو سکا کہ مصداق اپنی جان دے دے, لیکن اسے ہرگز گوارا نہیں کر سکتا کہ تن آسانی اور عافیت کوشی کی راہ پر چل کر حق سے غداری کا مرتکب ہو جائے. الغرض جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے نظر یہی آتا ہے کہ ایمان عمل صالح تواصب الحق اور تواصب صبر ایک جانب تو نجات کے ناگزیر لوازم ہیں اور دوسری جانب خود باہم لازم و ملزوم ہیں, بلکہ ان چاروں پر علیحدہ علیحدہ قدرے گہرائی میں اتر کر غور کرنے سے جو حقیقت منکشف ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاروں ایک ہی عبادت کے ناقابل تقسیم پہلو ہیں اور ایک ہی کل کے اجزائے غیر منفق ہیں. گویا بقول اقبال عمل صالح تواصب الحق پر تواصب صبر یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیریں. ایمان اگر حقیقی ہو جائے تو اس سے عمل صالح ضرور پیدا ہوگا, اور عمل صالح اگر پختہ ہو جائے تو لازماً تواصب الحق پر منتج ہوگا, یعنی اس کا نتیجہ تواصب الحق نکلے گا, اور تواصب الحق اگر واقعی اور حقیقی ہے تو تواصب صبر کا مرحلہ لازماً آ کر رہے گا, یہاں تک کہ اس کی عکسی صورت یعنی کنورس پریپوزیشن بھی بالکل درست ہے. یعنی یہ کہ تواصب صبر کا مرحلہ پیش نہیں آیا تو یہ قطعی ثبوت ہے کہ دعوت پورے حق کی نہیں ہے بلکہ اس کے کسی بے ضرر جزو کی ہے. اگر دعوت کا مرحلہ نہیں آیا تو یہ حتمی ثبوت ہے کہ انسان کا اپنا عمل صحیح اور پختہ نہیں ہے. اگر عمل درست نہیں ہے تو یہ یقینی ثبوت ہے اس کا کہ ایمان حقیقی ہی موجود نہیں ہے. گویا سورۃ الاسد نجات کی جس شاہراہ کی طرف رہنمائی فرماتی ہے اور انسانی کامیابی کے لیے جس صراط مستقیم کی نشاندہی کرتی ہے اس کے چار سنگھائے میل ہیں, پہلا ایمان, دوسرا عمل صالح, تیسرا تواصب الحق اور چوتھا تواصب صبر. اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کی کامل اور مکمل مثال ہے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جس میں یہ چاروں چیزیں اپنی بلند ترین شان کے ساتھ بتمام و کمال موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی اور کائنات کی حقیقت توجہ کا دول لن فہدہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے حقائق کی کامل کا انکشاف کیا تو اس کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے, جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو نازل کیا گیا ان پر ان کے رب کی جانب سے, اور ایمان لائے اہل ایمان. دوسری طرف آپ کی زندگی اخلاق حسنہ کا کامل نمونہ اور خلق عظیم کا شاہکار تھی, جیسے کہ فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ یقیناً نہایت اعلیٰ اخلاق کے حامل اور اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں. ایمان اور عمل صالح کے ان بنیادی تقاضوں کو بتمام و کمال پورا کرنے کے بعد پھر مسلسل 23 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت اور ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کے اعلان و نفاذ کی انتھک جدوجہد میں صرف کیے, اور اس راہ میں ہر تکلیف صحیح, ہر مصیبت کو برداشت کیا, ہر مشکل کو جھیلا اور ہر مخالفت کا مردانہ وار مقابلہ کیا. چنانچہ شیب بنی ہاشم میں 3 سال کی شدید ترین قید کی صعوبت بھی صحیح, طائف کے بازاروں میں اوباشوں کی فکرہ بازی اور سنگ بازی بھی برداشت کی, بدر و احد میں خود اپنے دندان مبارک کے علاوہ اپنے عزیز ترین جانساروں کی جانوں کا ہدیہ بھی بارگاہ ربانی میں پیش کیا, اور 23 برس کی شبانہ روز محنت اور مشقت سے بالآخر حق کا بول بالا کر دیا, اور اللہ کے دین کو جزیرہ نما عرب میں غالب کر کے ہی رفیق اعلیٰ کی طرف مراجعت اختیار فرمائی. صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سورۃ الاسر کی مجسم تفسیر ہے,
فداہ ابی و امی. تو حضرات یہ ہے سورۃ العصر کے مفہوم کی مختصر تشریح. اب آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیوں میں نے اسے قرآن مجید کی جامع ترین صورت قرار دیا تھا اور کیوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر لوگ غور و فکر سے کام لیں تو تنہا یہی مختصر صورت ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے. سورہ ما قبل اور سورہ ما بعد سے تعلق. اب ذرا ایک نظر قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ کی سابق اور لاحق صورتوں پر بھی ڈال لیجئے. میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے رویے کی درستی کا کامل کا تمام تر انحصار اس پر ہے کہ اس کے دل و دماغ میں کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار اور نفع و نقصان کا صحیح تصور نہ صرف یہ کہ جاگزی ہو جائے یعنی دل میں جا کر جگہ پکڑ لے بلکہ ہمیشہ مستحضر بھی رہے یعنی یاد بھی رہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر لازماً انسان کے سامنے ایک ہی چیز بطور مقصود اور مطلوب رہ جاتی ہے اور وہ ہے مال و اسباب دنیاوی کی بہتات اور کثرت کی طلب جو اس کے دل و دماغ پر اس درجہ مسلط اور مستولی ہو جاتی ہے کہ کائنات اور خود اپنی زندگی کی عظیم حقیقتوں سے غافل کر دیتی ہے اور غفلت کا یہ پردہ صرف مومن ہی پر چاک ہوتا ہے. چنانچہ اسی کیفیت کا بیان ہے سورہ مبارکہ اس سورہ مبارکہ میں جو قرآن مجید میں سورۃ العصر سے پہلے ہے یعنی سورۃ التکاثر. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں غافل کیا رکھا بہتاج کی خواہش نے یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے. اور پھر اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے یعنی یہ کہ انسان صحیح اور غلط میں بھی تمیز نہیں کرتا اور جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام کا فرق بھی بالکل اٹھا دیتا ہے یہاں تک کہ دولت کے انبار لگا لینے کو اصل کامیابی سمجھ بیٹھتا ہے اور اخلاق کے تمام محاسن سے تہیدست ہو جاتا ہے اور اس کی شخصیت تمام معائب کی جامع ہو جاتی ہے. تو اس کی تصویر کھینچ دی گئی ہے اس صورت میں جو سورۃ العصر کے بعد ہے یعنی سورۃ الحمزہ. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میرا اور آپ کا حشر ایسا ہو اور ہم اس انجام بد سے دوچار ہوں. خاتمہ کلام. آخر میں میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری ان طویل گزارشات کو نہایت توجہ سے سنا اور بائے خدا بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی پہچان اور معرفت بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل قائم رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلانے کی دعوت دینے کی ہمت اور اس راہ کی مصیبتوں اور تکالیف پر صبر کی توفیق بھی ارزانی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.